السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پہلے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت جمعے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
ناراض بلوچ رہنماؤں سے رابطوں کی کوششوں میں تیزی، اس عمل میں وفاقی حکومت اور فوج کی حمایت حاصل ہے۔ میر حاصل خان بزنجو کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کی بھارتی مبینہ خلاف ورزی پر پاکستان کا اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن سے رابطہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی خفیہ ادارے ایف بی آئی نے فوجی تقسیبات پر ہونے والی فائرنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جس میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اور جمعے کے روز صدر براک اوباما وائٹ ہاؤس میں سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اور پروگرام میں شامل ہے کھیل کے میدان سے یہ خبر۔
پاکستانی کرکٹر محمد حفیظ کے گیند کروانے پر 1 سال کی پابندی عائد۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ جلاوطن اختیار کرنے والے بلوچ رہنماؤں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نیشنل پارٹی کے ایک رہنما سینیٹر میر حاصل بزنجو نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
بلوچستان کی حکومت کی طرف سے مذاکرات کے ذریعے شدت پسندی کے خاتمے اور ناراض بلوچ رہنماؤں کی وطن واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں تیزی آئی ہے، اور اسی سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی وفد لندن بھی گیا ہے۔ صوبے میں برسر اقتدار جماعت نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر میر حاصل خان بزنجو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت مختلف سطحوں پر عسکریت پسندوں سے بات چیت کر رہی ہے۔
پہلے تو یہ کہ جب سے ہم حکومت میں آئے تو ہمارا اپنا خود ٹارگٹ سب سے زیادہ یہ تھا کہ ہم ان ملٹنٹ سے مختلف لیول پہ نیگوشیشن کریں۔ بڑے لیول پہ بھی ہمارے ٹارگٹس تھے، چھوٹے لیول پہ تھے، درمیانہ لیول کے تھے، اور ظاہر ہے اس میں ہمیں وقت بہت لگا، لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے، بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، مگر اب جا کے صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے اور ہم اب 2-3 ٹیئرس پہ بات کر رہے ہیں۔
حاصل بزنجو کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ بلوچستان کی حکومت کی طرف سے ایک سرکاری وفد خان آف کلات سے ملنے لندن پہنچا ہے۔
مطلب پہلی دفعہ ہے کہ ہمارا آفیشیل ڈیلیگیشن جو ہے وہ جا رہا ہے، آج شاید پہنچ چکا ہوگا یا پہنچ رہا ہوگا لندن، جو 1-2 دن میں خان کلات سے بھی ملے گا، اور ہماری رائے ہے کہ وہ دوسروں سے بھی مل لے جو اویلیبل دوست ہیں وہاں پہ، چاہے ہیر بہار سے ملاقات ہو سکتی ہے تو اس سے بھی ملاقات کر لیں، اور ہم اس بات کو ان میں کنونس کریں کہ بھائی کسی جنگ میں وہ انلمیٹیڈ نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں۔ بیسکلی ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پہ آ جائے، اور آج اتفاق سے براہدہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ابھی میرے لوکل اخباروں سے نظر میں گزرا، تو اس نے کہا کہ جی ہم مذاکرات چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پازیٹو باتیں ہیں۔
سینیٹر حاصل بزنجو کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ عسکریت پسندی تر کرنے والوں کی مالی اعانت کے لیے بھی طریقہ کار وضع کیا جائے،
جو لوکل کمانڈرز ہیں، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا پیکج دے دے کہ اب اگر آپ واپس آئیں گے تو ان کی عزت نفس کو ٹیس بھی نہ پہنچائے، اور ان کے لیے وہ انتظامات کریں کہ وہ یہاں آرام سے رہ سکیں، اور ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ہم باقاعدہ ایک پلان بنا چکے ہیں، وہ کچھ مہینے 1.5 میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ ناراض بلوچوں کو واپس قومی دھارے میں لانے کی اس کوشش میں بلوچستان کو وفاقی حکومت اور فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔
میں تو آپ سے عرض کروں کہ ہمیں تو جو پہلی دفعہ جو اوپن کمٹمنٹ ملی وہ ہمیں اس وقت ملی جب یہاں آپ کے آل پارٹی کانفرنس ہو رہی تھی ضرب عزم کے حوالے سے، تو اس سوال کو ہم نے یہاں اٹھایا تھا، تو اس پہ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، پرائم منسٹر آف پاکستان پلس پاکستان کی ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری، انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ذمہ داری نیشنل پارٹی کو دیتے ہیں، تو ہم نے اس میں کہا کہ نہیں، اٹس ناٹ نیشنل پارٹی، اس کو بلوچستان گورنمنٹ کر لیں، کہ بلوچستان گورنمنٹ یہ ذمہ داری لیتا ہے، اور ہمیں ان کی طرف سے یہ باقاعدہ پرمیشن ملی ہے، اور پھر انڈیویجولی فوج کے ساتھ بھی اور پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا۔
سینیٹر میر حاصل خان بزنجو نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ ناراض بلوچ رہنماؤں اور عسکریت پسندوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کی جانے والی کوششیں بابر ہوں گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کراچی میں پاکستان رینجرز نے جمعے کو صبح متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹر 90 پر ایک بار پھر چھاپہ مارا اور پارٹی کے دو رہنماؤں کو حراست میں لے لیا. میڈیا ذرائع کے مطابق رینجرز نے کہا ہے کہ یہ گرفتاریاں نفرت پھیلانے میں سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے الزام میں کی گئی ہیں. تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
رینجرز نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 90 پر پھر چھاپہ مارا. اس کارروائی میں رینجرز نے سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے دو رہنماؤں کیف الورا اور قمر منصور کو حراست میں لے لیا. کیف الورا متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے انچارج ہیں اور قمر منصور رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں. پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ حراست میں لیے گئے افراد کراچی کے امن کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کا انتظام کرتے رہے ہیں اور نفرت انگیز تقاریر میں معاونت کرتے رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی چھاپے مارے گئے اور مزید گرفتاریوں کے بھی امکانات ہیں. پچھلے دنوں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے ایک ٹیلیفونک خطاب میں قومی سلامتی کے اداروں پر تنقید کے بعد ملک میں مذمتوں اور مقدمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. بتایا جاتا ہے کہ اب تک الطاف حسین کے خلاف ملک کے مختلف شہروں کے تھانوں میں 100 سے زائد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور اب رینجرز کی طرف سے ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر کارروائی بھی کی گئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپے اور گرفتاریوں کی مذمت کی ہے. 90 پر چھاپے کے بعد ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا
تو اگر بار بار ہمارے مینڈیٹ سے صرف نظر کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے وہی نتائج نکلیں گے جو ماضی میں بھی مینڈیٹ سے جب بھی آنکھیں چرائی گئی ہیں, جب بھی مینڈیٹ سے صرف نظر کی گئی ہیں تو جو نتائج ماضی میں نکلے ہیں وہی نتائج پھر نکلیں گے.
رینجرز نے اس سال مارچ کے مہینے میں بھی ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپہ مارا تھا اور وہاں سے سزا یافتہ افراد کی گرفتاری اور بڑی مقدار میں غیر قانونی اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا. ایم کیو ایم نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا. رینجرز اور پولیس ستمبر 2013 سے کراچی میں دہشت گردی اور سنگین جرائم کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے. حکومت اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس آپریشن سے کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے. اس آپریشن میں بڑی تعداد میں مشتبہ افراد ہلاک اور گرفتار کیے جاتے رہے ہیں اور بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کیا جاتا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں رینجرز کے قیام میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی گئی ہے اور کراچی سمیت صوبے بھر میں پولیس اور دیگر سرکاری حکام کو بھی بڑے پیمانے پر تبدیل کیا جا رہا ہے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کو امید ہے کہ وہ ایران اور 6 بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے سے فائدہ حاصل کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہوگا اور عرصے سے تعطل میں پڑا ہوا گیس پائپ لائن کا منصوبہ توقع ہے کہ اب آخر کار مکمل کر لیا جائے گا اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے چین کی طرف سے فراہم کردہ مالی فنڈ سے کافی فائدہ اٹھایا جا سکے گا. جنوبی ایشیا بیورو سے عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
کئی برسوں سے پاکستان اپنے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے ایران سے گیس درآمد کرنے کے واسطے پائپ لائن تعمیر کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. تاہم ایران پر عائد ہونے والی پابندیوں کے سبب پائپ لائن پر کام رک گیا تھا, جس کے متبادل کے طور پر پاکستان نے چین کی مدد سے گوادر سے مایا قدرتی گیس حاصل کرنے کے لیے 700 کلومیٹر طویل پائپ لائن تعمیر کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کیا تھا. توقع ہے کہ یہ منصوبہ اس سال اکتوبر میں شروع ہوگا اور 30 ماہ میں اس کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا. پاکستان کے وزیر برائے تیل و قدرتی گیس شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ جب وقت آئے گا تو اسی منصوبے کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں تبدیل کر دیا جائے گا. خاقان عباسی کا کہنا تھا جیسے ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں یا اٹھنے والی ہیں تو ہمیں صرف 80 کلومیٹر طویل پائپ لائن تعمیر کرنا ہوگی اور اس کی تعمیر صرف 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ وزارت تیل کے سربراہ نے بتایا کہ اس منصوبے کے لیے فنڈ پاکستان اور چین مشترکہ طور پر فراہم کریں گے، لیکن زیادہ تر فنڈ چین ہی فراہم کرے گا۔ خاقان عباسی کا کہنا تھا،
یہ
2 ارب ڈالر مالیت کا منصوبہ ہے جس کا 85% چین کی کمپنی فراہم کرے گی، جبکہ صرف 15% وزارت تیل فراہم کرے گی۔ یہی پاکستانی بندرگاہ گوادر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مرکز ہے، جس سے مغربی چین گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے صدر نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی حمایت پر طالبان رہنما ملا عمر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جمعے کے روز عید کے پیغام میں اشرف غنی نے کہا کہ خون خرابے اور اس تنازع کو ختم کرنے کا واحد راستہ بات چیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ طالبان سیاسی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ 2 روز قبل اپنے عید کے پیغام میں ملا عمر نے افغان طالبان اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان براہ راست بات چیت کی تائید کی تھی۔ یہ بات چیت پاکستان کے سیاحتی شہر مری میں منعقد کی گئی۔ امریکی صدر باراک اوباما جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عبد الجبیر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کے مضمرات پر بات کی جائے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ ایران میں قید 4 امریکی شہریوں کا معاملہ ویانا میں ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کے ہر دور میں خاص طور پر اٹھایا گیا۔ مسٹر کیری نے ایم ایس این بی سی کو بتایا کہ ابھی ایک بھی میٹنگ نہیں تھی ایسی جس میں ہم نے اس معاملے پر بات نہ کی ہو۔ مسٹر کیری نے زور دے کر کہا کہ حتیٰ کہ ویانا میں اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف کے ساتھ حتمی ملاقات میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا، جس میں یہ تاریخی معاہدہ طے پایا تھا۔ مسٹر کیری نے کہا کہ انہیں بہت امید ہے کہ ایران اس معاملے پر درست فیصلہ کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو واپس ان کے ملک روانہ کر دے گا۔ امریکہ کی جنوبی ریاست ٹینیسی کی 2 فوجی تنصیبات پر فائرنگ کے واقعے میں 4 امریکی اہلکار ہلاک ہوئے۔ امریکی خفیہ ادارہ ایف بی آئی اس واقعے کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایف بی آئی کے ایڈ رینہولڈ نے رات کے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس وقت تک ایسے شواہد نہیں جو محمد یوسف کو بین الاقوامی دہشت گرد ظاہر کرتے ہوں، تاہم ایسے کسی امکان کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اہلکاروں نے بتایا ہے کہ جس مسلح شخص نے ان 2 تنصیبات پر فائر کھولا اسے بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ متعدد دیگر افراد جن میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسلح شخص نے چٹانوگا قصبے کے شاپنگ مال میں واقع ایک فوجی بھرتی کے مرکز پر فائرنگ کی، جہاں فوج کے 5 اداروں کے دفاتر قائم ہیں۔ انصاف کے منصفانہ نظام اور قید خانوں کی اصلاح کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے امریکی صدر باراک اوباما نے جمعرات کو ایک وفاقی جیل خانے کا دورہ کیا، اور یوں وہ عہدے پر فائز پہلے صدر ہیں جنہوں نے ایک وفاقی جیل کا دورہ کیا۔ مسٹر اوباما ملک کی وسط مغربی ریاست اوکلاہوما میں قائم الرینو قید خانے گئے، جہاں قانون کا نفاذ کرنے والے حکام اور منشیات کے استعمال پر قید غیر متشدد مجرموں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ جمعے کے روز جرمن پارلیمان نے 3rd بیل آؤٹ پیکج پر یونان کے ساتھ بات چیت کے آغاز پر پرجوش طریقے سے رائے شماری کی۔ ایوان زیریں کے قانون سازوں نے 119 ووٹوں کے ساتھ حکومت کی تجاویز کی حمایت کی، جبکہ 40 اس منصوبے پر تفصیلی بات چیت کے حامی ہیں۔ ایسے میں جبکہ یونان نے یورپی سینٹرل بینک سے اپنے ہنگامی فنڈز کے لیے اپنی حد میں اضافہ کر لیا ہے، یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپراس کے بارے میں بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اگلے چند روز میں اپنی کابینہ میں رد و بدل کریں گے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے گزشتہ برس یوکرین میں گر کر تباہ ہونے والے ملائیشین طیارے MH17 کو ایک سفاق دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ مہلک میزائل حملہ روس کی شراکت کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ جمعے کے روز اپنے ایک بیان میں مسٹر پوروشینکو نے کہا کہ یوکرین کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس حادثے کے متاثرین کو یقین دلائے کہ ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قاتلوں کو جان لینا چاہیے کہ سزا اٹل ہے۔ تباہی کے اس واقعے کا 1 سال مکمل ہونے پر جمعے کے روز مشرقی یوکرین میں حادثے کے مقام کے نزدیک ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ اس حادثے میں 298 افراد ہلاک ہو گئے تھے، ان میں زیادہ تعداد ہالینڈ کے شہریوں کی تھی۔ یوکرین روس کی پشت پناہی والے باغیوں پر اس حملے کا الزام عائد کرتا ہے، جبکہ روس ان الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا آیا ہے۔ جمعے کے روز شمال مشرقی نائجیریا کے شہر دماتورو میں عید گاہ میں مزید بم دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ دھماکے اس وقت ہوئے جب نمازی کھلی جگہ پر عید کی نماز ادا کر رہے تھے۔ بعض خبروں کے مطابق پہلے 2 دھماکوں کے بعد ایک تیسرا دھماکہ بھی ہوا۔ تاحال اس حملے کی ذمہ داری کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اس سے قبل نائجیریا کے شمال مشرقی شہر گومبے میں جمعرات کے روز دو دھماکے ہوئے جن میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ دھماکے ایک مارکیٹ میں اس وقت ہوئے جب ماہ رمضان کے اختتام پر عید کی خریداری کے لیے بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے. مصری حکام کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں برطرف صدر محمد مورسی کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جھڑپیں جمعے کے روز صبح کی نماز کے بعد ہونے والی ایک ریلی کے دوران شروع ہوئیں. یہ مارچ اسلام پسند گروپ نے کلیبیا کے قریب کیا. اس کے علاوہ ناہیا قصبے میں بھی ریلی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. یہ ریلیاں عید الفطر کے موقع پر نکالی گئی ہیں. مسٹر مورسی کے حامی سن 2013 سے باقاعدگی سے مظاہرے کرتے آ رہے ہیں. مصر کی حکومت نے مسٹر مورسی کی اخوان المسلمین کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے ہزاروں حامیوں کو جیل میں بند کیا، جس کے بعد عسکریت پسندوں نے حملوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے. انسانی حقوق کی دو تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہر سال تشدد سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد تقریباً 1 ارب ہے اور معیشت پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات کا تخمینہ لگ بھگ 7 ٹریلین ڈالر سالانہ ہے. غیر سرکاری تنظیموں نے کہا ہے کہ ایسے میں جبکہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو زیادہ توجہ مل رہی ہے، لڑکوں کے خلاف تشدد کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. یہ دنیا کے مختلف حصوں میں نو عمری میں لڑکوں کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی.
انسانی حقوق کی تنظیموں وداؤٹ وائلنس اور ٹوگیدر فار گرلز کا کہنا ہے کہ بچوں کے خلاف تشدد ترقی کی راہ میں ایک بڑا چیلنج ہے. ان کا کہنا ہے کہ تشدد کا مسلسل سامنا، چاہے وہ اس کا نشانہ بننے کی شکل میں ہو یا اس کا مشاہدہ کرنے کی حیثیت میں، ایک بچے کے دماغ پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات بہت مضر ہوتے ہیں. ان اثرات میں خوف و صدمے کی کیفیت سے گزرنے کے بعد ذہنی دباؤ شامل ہے جو سماجی، جذباتی اور کردار اور رویوں سے متعلق مسائل کو جنم دیتا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم وداؤٹ وائلنس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیزا ویٹر کا، جو خود کو اپنی تنظیم کا سب سے زیادہ رجائیت پسند فرد کے طور پر متعارف کراتی ہیں، کہنا ہے
Violence against children is an issue that happens all around the world in every country and every income level of the home and whether the parents are educated or not. Violence against children happens everywhere.
بچوں کے خلاف تشدد ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں موجود ہے، ہر ملک میں موجود ہے، آمدنی کی ہر سطح رکھنے والے گھر میں پایا جاتا ہے، اور چاہے بچے کے والدین پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، یہ مسئلہ موجود ہے اور بچوں کے خلاف تشدد ہر کہیں ہو رہا ہے. ہمیں تشدد کے مسئلے پر لوگوں سے بات کر کے پتہ چلا ہے کہ مختلف لوگوں کے پاس بچوں پر تشدد کے متعلق توضیحات موجود ہیں. کیا یہ ذہنی زیادتی ہے؟ کیا یہ جسمانی زیادتی ہے؟ کیا یہ جسمانی سزا ہے؟ کیا یہ جنگ ہے؟ یہ سب کچھ ہے. ہم کسی بھی صورتحال اور کسی بھی انداز میں بچوں پر کیے جانے والے تشدد میں کمی لانے کا سوچ رہے ہیں. یہ الفاظ تھے مز لیزا وٹر کے. وہ کہتی ہیں کہ لڑکیاں بطور خاص جنسی تشدد اور کم عمری میں شادی کے حوالے سے، جسے وہ تشدد ہی کی ایک قسم کے طور پر دیکھتی ہیں، زیادہ آسانی سے ہدف بن سکتی ہیں. ایک بار پھر مز وٹر کے الفاظ.
Girls are much more likely to be married under the age of 18 than boys, and this is a real violent act. It's not under her own will, and they should be girls.
لڑکوں کے مقابلے میں 18 سال سے کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تشدد کا ایک حقیقی عمل ہے. یہ شادی لڑکی کی اپنی خواہش کے تحت نہیں ہوتی، اور انہیں لڑکیاں ہونا چاہیے نہ کہ دلہنیں. یہ الفاظ تھے مس وٹر کے، جو لڑکوں کے حوالے سے کہتی ہیں.
1 in 5 victims of homicide are children, and boys account for 70% of them. Real harsh violence is really a big issue for boys. Sexual violence, as I said, is a big issue for girls. قتل کے
ہر 5 واقعات میں سے ایک بچہ ہوتا ہے، اور ان میں لڑکوں کی شرح 70% ہوتی ہے. حقیقی جابرانہ تشدد لڑکوں کے حوالے سے فی الواقع ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ میں یہ کہہ چکی ہوں کہ جنسی تشدد لڑکیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن 18 سال سے کم عمر کے 7,30,00,000 لڑکے جنسی تشدد کے تجربے سے گزرتے ہیں. اس لیے جنسی تشدد جہاں ایک طرف لڑکیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، تو دوسری جانب یہ لڑکوں کے لیے بھی ایک مسئلے کے طور پر موجود ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ جس کے متعلق ہم بہت سوچ بچار کرتے ہیں، وہ ہے بچوں کی فوجی کے طور پر بھرتی. ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 2.5 لاکھ فوجی بچے موجود ہیں، اور ان میں 90% لڑکے ہیں. یہ الفاظ تھے مس وٹر کے، جو یہ بھی کہتی ہیں کہ اس وقت دنیا میں 1,560,000,000 ایسے افراد جی رہے ہیں جن کی شادی بچپن میں کر دی گئی تھی. مز وٹر اور انسانی حقوق کی تنظیم ٹوگیدر فار گرلز کی سربراہ مولونی کٹس نے اپنی رائے پر مبنی ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تشدد ایک سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماری کی طرح ہوتا ہے اور تشدد کے ماحول میں پروان چڑھنے والے ایک بچے کے متعلق سب سے بہتر واحد پیش گوئی یہ ہے کہ وہ بڑا ہو کر یا تو تشدد کا نشانہ بنے گا یا پھر وہ تشدد کرنے والا بنے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مرد ہونے کے ناطے لڑکوں کے لیے یہ قبول کرنا دشوار ہوتا ہے کہ وہ تشدد کا نشانہ بنے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اوسطاً جو مرد آخر کار یہ انکشاف کرتے ہیں کہ وہ جنسی تشدد کا نشانہ بنے تھے، وہ یہ اعتراف اس واقعے کے 22 سال کے بعد کرتے ہیں۔ یہ اعتراف عورتوں کی نسبت تقریباً 10 سال کے بعد ہوتا ہے۔ یہ دونوں غیر سرکاری تنظیمیں لڑکوں کو امکان تشدد سے بچاؤ کے لیے تیار کرنے میں مدد دینے کی غرض سے ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے خصوصی پروگراموں کی سفارش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسکولوں میں چلائے جانے والا یہ پروگرام نوعمر افراد کو مخالف جنس کے ساتھ محفوظ تعلقات قائم کرنے کے طریقوں کے متعلق آگاہی فراہم کر سکتے ہیں۔ نگرانی سے متعلق یہ پروگرام قتل یا گینگ میں شمولیت سے روکنے میں کامیابی دکھا چکے ہیں۔ دونوں تنظیمیں یہ چاہتی ہیں کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے نئے پائیدار ترقیاتی اہداف میں شامل کیا جائے جنہیں ستمبر میں حتمی شکل دی جائے گی۔ مز وٹر کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے ارکان تشدد کے گرداب کو توڑنے کے لیے سرمایہ کاری کریں تو ہر بچے کی زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
I care deeply about boys and girls, you know, and I want to reduce violence against girls and I want to reduce violence against boys. I'm a mother of two young boys, 6 and 8. This stuff is very personal.
میں لڑکوں اور لڑکیوں کا بہت زیادہ خیال کرتی ہوں اور میں لڑکیوں کے خلاف تشدد میں کمی لانا چاہتی ہوں اور میں لڑکوں کے خلاف تشدد گھٹانا چاہتی ہوں۔ میں 6 اور 8 سال کے 2 نوعمر بچوں کی ماں ہوں اور یہ معاملہ میرے لیے بہت ذاتی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم لڑکوں اور لڑکیوں پر اپنی توجہ مرکوز کیے بغیر تشدد کا چکر روک نہیں سکتے۔ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اس عمل کو اقوام متحدہ کے ذریعے جاری رکھیں اور کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جاری رکھیں اور کمیونٹیز کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے جاری رکھیں اور ان چیزوں کو آگے لانے میں مدد کریں جن کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ کارگر ہوں گی تاکہ ہم تشدد میں کمی لا سکیں۔ یہ الفاظ تھے مس وٹر کے۔ اس سے منسلک ایک اور خبر کے مطابق حال ہی میں ادیس ابابا میں ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق تیسری بین الاقوامی کانفرنس میں بچوں کے خلاف تشدد روکنے کے لیے ایک عالمی شراکت داری کا اعلان کیا گیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج گفتگو ہوگی دنیا بھر میں ہیضے کی بیماری پر کنٹرول اور اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے کے بارے میں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کا کہنا ہے کہ ہیضے کی روک تھام کے لیے استعمال کیے جانے والے ٹیکے بہت مؤثر ثابت ہو رہے ہیں اور اس سے متعدد ملکوں میں جہاں اس کے پھیلنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے بہت مدد مل رہی ہے۔ تاہم WHO کا کہنا ہے کہ ٹیکوں کی دستیابی میں کمی کی وجہ سے تمام ضرورت مند ملکوں کا احاطہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ جنیوا سے ہماری نمائندہ لیزا شلائن بتاتی ہیں کہ صحت کی عالمی تنظیم کے مطابق ہر سال ہیضے کے 30 سے 50 لاکھ کیسز سامنے آتے ہیں جن سے 1,20,000 کے قریب لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وبا آلودہ خوراک یا گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ صفائی ستھرائی کا ناقص انتظام اسے اور بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ ہیضے پر کنٹرول کے لیے منہ کے ذریعے دی جانے والی خوراک 1991 سے زیر استعمال رہی ہے جو بیشتر سفر پر جانے والے لوگوں کو دی جاتی رہی ہے۔ WHO کے پاس اب 20 لاکھ افراد کے لیے یہ دوا دستیاب ہے جو بین الاقوامی اداروں کی مرہون منت ہے۔ WHO کے ایک ماہر ڈومینیلی گلیگروس کا کہنا ہے کہ اس حفاظتی دوا سے ہیضے پر مؤثر کنٹرول میں بڑی مدد مل رہی ہے۔
Of course, this is not the long-term solution for cholera. The long-term solution for cholera, we know it since 150 years. It is development, it is access to safe water, access to sanitation.
ظاہر ہے یہ ہیضے کے لیے طویل المیاد بنیاد پر کوئی حل نہیں ہے۔ گزشتہ 150 برس سے ہم جانتے ہیں کہ اس کی روک تھام کا تعلق ترقی سے ہے۔ اس کے لیے پینے کا صاف پانی اور صفائی ستھرائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ گویا دروازے کی کنجی کی مانند ہے और इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है। इस टीके की मदद से जल्द नतीजा हासिल किया जा सकता है और बाद में दूसरे इकदाम किए जा सकते हैं। ये अल्फाज थे WHO के एक माहिर मिस्टर लिग्रॉस के। जहां तक हैजे की वबा का ताल्लुक है, साल के किसी भी हिस्से में इसका सामना हो सकता है। ताहम देखने में ये आया है कि तरक्की पजीर मुल्कों में मौसमी गर्मा में या सैलाबों के दौरान अक्सर ऐसी सूरत हाल का खतरा दरपेश होता है। सेहत की आलमी तंजीम के मुताबिक अफ्रीका में तकरीबन 4 करोड़ लोगों को इस बीमारी से खतरे का सामना है। बास मुल्कों में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र हैजे के खिलाफ मुहिम में रुकावट पड़ती है। माहिरीन के मुताबिक हिफाजती टीके के अलावा साफ पानी और महफूज खुराक के इस्तेमाल और हिफ्सान सेहत के बुनियादी उसूलों पर अमल करके इस वबा का तदारुक किया जा सकता है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
उम्र 15 बरस और किस्मत इतनी मेहरबान, स्नेहा क्या कहती हैं? जानते हैं फिक्र हो फन में।
सुन जरा, सोनिए सुन जरा, सुन जरा, सोनिए सुन जरा, सुन जरा, सोनिए सुन जरा।
10 बरस कबल सलमान खान की फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन का किरदार 15 साला स्नेहा ने अदा किया। स्नेहा के लिए ये फिल्म वाकई खुशकिस्मती का सबब बनी। शोहरत तो मिली ही, कई फिल्मों के लिए उनसे राब्ता भी किया गया, लेकिन स्नेहा ने कुछ और फैसला कर रखा था।
क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है।
दस बरस बाद बेजुबान इश्क में री एंट्री देने वाली 25 साला अदाकारा इस बारे में क्या कहती हैं? एक भारतीय वेबसाइट glamsham.com ने उनका एक इंटरव्यू शाया किया है, जिसमें स्नेहा ने बताया कि वो उस वक्त बहुत ही नातजर्बाकार थी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती थी, लेकिन स्नेहा हिंदी नहीं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुसलसल जुड़ी रही।
धीरे धीरे सपनों की सोनी सोनी दुनिया बस आ जा।
ऐसे सतारा हारी मैं हारी, ये तेरी बातें झूठी है सारी। ऐसे सतारा हारी मैं हारी, ये तेरी बातें झूठी है सारी।
वो कहती हैं कि इससे ना सिर्फ ये कि मैंने तालीम हासिल कर ली, बल्कि बहुत सारा तजर्बा और अदाकारी का फन भी सीख लिया।
एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है।
स्नेहा ने 7 से ज्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया है। वो कहती हैं कि अगरचे पहली फिल्म लकी उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुई थी, लेकिन उस कामयाबी ने भी उनका फैसला नहीं बदला था और वो बॉलीवुड से दूर हो गईं। और अब ग्रेजुएशन मुकम्मल करने और अदाकारी में तजर्बा हासिल करने के बाद बेजुबान इश्क के साथ दोबारा इस इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं। इस फिल्म के बारे में वो कहती हैं कि ये बहुत सादा और सादा लोगों के लिए है। वो कहती हैं कि मुझे फिल्म बीनों पर एतमाद है, हमने पूरी मेहनत से अपना काम किया है और यही असल चीज है।
ये हम सब की तरफ से और आपके ब्यूटीफुल फूड कल्चर के लिए।
आखिर बहन किसकी है?
अनकहा, बेजुबान इश्क ये,
तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, के मन भटके तेरी और बार बार तूने ऐसा क्या किया। तेरी
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
बेजुबान इश्क ये
खबरों के एक और बुलेटिन के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं सादिया असद। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से फायरबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर दोनों मुल्कों में तैनात अक्वामे मुत्तहदा के फौजी मुबसरों के पास शिकायत की है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि भारतीयों की फायरिंग और गोलाबारी से 4 शहरी हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान की फौज ने मुतनाज़े इलाके कश्मीर को मुनकसम करने वाली आर्जी हदबंदी पर भारतीय फोर्सेज की तरफ से फायरबंदी की मुबैना खिलाफवर्जी पर अक्वामे मुत्तहदा के फौजी मुबसर मिशन से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। जुमे को पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा की तरफ से एक मुख्तसर बयान में बताया गया कि अक्वामे मुत्तहदा के फौजी मुबसर मिशन से मुतालबा किया गया है कि वो भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तआल फायरिंग के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज में भारत की जानिब से की गई फायरिंग के नतीजे में उसके यहाँ 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। ऐसा ही एक दावा भारत की तरफ से भी जुमेरात को सामने आया था, जिसमें कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बुध को पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए, जबकि जुमेरात को ऐसी ही एक खिलाफवर्जी में उसके जेर इंतजाम कश्मीर में 3 अफराद जख्मी हो गए थे। दोनों हमसाया एटमी कुव्वतों के दरमियान कश्मीर का इलाका रोजे अव्वल ही से मुतनाज़े चला आ रहा है और इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली आर्जी सरहद पर फायरिंग के वाकयात भी तवातुर से होते रहते हैं। बुध को ही पाकिस्तानी हुकाम ने दावा किया था कि अपने जेर इंतजाम कश्मीर में फौजियों ने भारत के एक ड्रोन तैयारे को मार गिराया था, जो कि फजा से जमीन पर तस्वीर लेते हुए उनकी हदूद में दाखिल हो गया था। अपने इस दावे को तकवीयत बख्शने के लिए पाकिस्तानी फौज ने तबाह किए गए ड्रोन की तस्वीर भी जारी की थी। इस वाकये पर इस्लामाबाद में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब गुज़श्ता हफ्ते ही पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म के दरमियान रूस के शहर ओफा में बाज़ाब्ता मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने सरहद पर कशीदगी को कम करने से मुतालिक इकदाम पर इत्तेफाक किया था। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तानी क्रिकेट के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को बॉलिंग के एक गैर मामूली कानूनी एक्शन के बिना पर 1 साल के लिए बॉलिंग से रोक दिया गया है। चंद रोज कबल चेन्नई में उनके बॉलिंग एक्शन के तजिये के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज इस फैसले का ऐलान किया। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से एक बार फिर नासिर महमूद की रिबानी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज पर अपने मशकूक बॉलिंग एक्शन की वजह से 1 साल तक गेंद करवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गुज़श्ता माह श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में एम्पायर्स ने उनके बॉलिंग एक्शन के मशकूक होने की रिपोर्ट की थी, जिसके बाद वो 6 जुलाई को भारतीय शहर चेन्नई में इसके तज्जिये के लिए गए थे। क्रिकेट की आलमी तंजीम ICC की तरफ से जुमे को जारी बयान में बताया गया कि मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन के तज्जिये के नतायज के मुताबिक उनका अंदाज बॉलिंग के लिए वजह करदा कवानीन के मुताबिक नहीं है। उन पर 1 साल के लिए बॉलिंग करवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि वो इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। मोहम्मद हफीज इन दिनों कौमी टीम के साथ श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में अपनी टीम को फतह दिलवाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने इस मैच में सेंचुरी स्कोर करने के अलावा 4 विकेटें भी हासिल की थीं और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे। मोहम्मद हफीज पर गुज़श्ता साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग करवाते हुए भी एक्शन मशकूक होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद उन्होंने मश्क करके अपना अंदाज दुरुस्त किया और इस ज़मन में टेस्ट पास कर लिया था। 34 साला पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अब तक 44 टेस्ट मैचों में 52, 163 एक रोजा मैचों में 129 और 62 T20 मैचों में 46 विकेटें हासिल कर रखी हैं। पाकिस्तान के एक और स्पिनर सईद अजमल को भी गुज़श्ता साल बॉलिंग एक्शन मशकूक होने की वजह से पाबंदी का सामना करना पड़ा था। दुनियाई क्रिकेट में अपनी बॉलिंग का लोहा मनवाने वाले सईद अजमल ने गो के मश्क करके अपना अंदाज तो कवानीन के मुताबिक कर लिया है, लेकिन इसके बाद वो अब तक कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके और इन दिनों टीम का हिस्सा नहीं है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, मशरक वस्ता, अमरीका और यूरोप समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जुमे को ईद उल फित्र मनाई जा रही है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तमा सऊदी अरब के शहर मक्का में मस्जिद हराम में मुनक्किद हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने ईद उल फित्र की नमाज के बाद सदारती महल में बातचीत करते हुए कहा कि तालिबान से मुजाकरात ही मुल्क में खूनरेजी के खात्मे और अमन का रास्ता है। पाकिस्तान के शिमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा और जनूब मगरबी बलोचिस्तान में बाज इलाकों में भी जुमे को ईद मनाई जा रही है। अमरीका के वफाकी तहकीकती इदारे की तरफ से रियासत टेनेसी के शहर चैटानूगा में 2 फौजी तनसीबात पर फायरिंग के नतीजे में 4 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं और इदारा इस शूटिंग की वजूहात जानने के लिए छानबीन कर रहा है। तफसीली रिपोर्ट के साथ कमर अब्बास जाफरी।
جمعرات کے روز امریکہ کے جنوبی شہر چیٹانوگا ٹینیسی میں امریکہ کی دو فوجی سہولتوں پر شوٹنگ کی تحقیقات کے انچارج امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایجنٹ نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ حملہ آور کے مقاصد جاننے کی کوشش کر رہا ہے. جمعرات کو رات دیر گئے ایڈ رائنولڈ نے مزید کہا کہ تحقیقات کنندگان یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا مسلح شخص کے کسی دہشت گرد گروپ سے رابطے تھے. ان کے الفاظ ہم ابھی تحقیقات شروع کر رہے ہیں, ہم تمام امکانات کا جائزہ لیں گے, لیکن اس مرحلے پر ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے اس کا کسی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم سے براہ راست تعلق ثابت ہو سکے. ایف بی آئی کے ایجنٹ نے کہا کہ تحقیقات کنندگان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ 24 سالہ محمد یوسف عبدالعزیز نے یہ حملہ کیوں کیا اور 4 امریکی مرینز کو ہلاک اور دوسرے اہلکاروں کو زخمی کیوں کیا. خیال رہے کہ حملہ آور بھی اس میں مارا گیا. ٹینیسی کے شہر ہکسن میں پولیس نے یوسف کے گھر پر چھاپہ مارا جو دریائے ٹینیسی کے پار ہے. اس چھاپے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی کوئی چیز تلاش کی جا سکے جس سے اس کے مقاصد کا پتہ چلے. ایف بی آئی کے ایجنٹ کا کہنا تھا
We are checking every possible place that he could reside or could have resided, visited, where he's...
ہم ہر ممکنہ جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں وہ رہ سکتا تھا یا وہ رہا ہو, جہاں اس نے خریداری کی ہو, جہاں وہ گیا ہو, جہاں وہ اسکول گیا ہو. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دوست کون ہیں, کیا وہ کسی جم میں جاتا تھا. ہر ممکنہ سراغ پانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ مختلف مقامات پر رہا اور ہم ان میں سے ہر ایک کو چیک کریں گے. حکام کا کہنا ہے کہ حملہور نے چلتی گاڑی سے میرین کو بھرتی کرنے والے ایک شخص کو زخمی کیا, جس کے بعد کوئی 10 کلومیٹر دور نیوی آپریشنل سپورٹ سینٹر گیا جہاں شاہدین کے مطابق اس نے شوٹنگ کر کے 4 مرینز کو ہلاک اور 1 ملاح کو شدید زخمی کر دیا. شوٹنگ کے بعد امریکی حکام وفاقی سہولتوں پر سیکورٹی میں اضافہ کر رہے ہیں. صدر اوباما نے ایک بھرپور اور فوری تحقیقات کا وعدہ کیا ہے, لیکن کہا ہے کہ اس وقت ان کا پیغام ہلاک ہونے والے اہلکاروں اور ان کے خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکی صدر براک اوباما جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عبدالجبیر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, جس میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کے مضمرات پر بات ہوگی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ ایران میں قید 4 امریکی شہریوں کا معاملہ ویانا میں ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کے ہر دور میں خاص طور پر اٹھایا گیا. مسٹر کیری نے ایم ایس این بی سی کو بتایا کہ ایک بھی میٹنگ ایسی نہیں تھی جس میں ہم نے اس معاملے پر بات نہ کی ہو. مسٹر کیری نے زور دے کر کہا کہ حتیٰ کہ ویانا میں اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف کے ساتھ حتمی ملاقات میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا جس میں یہ تاریخی معاہدہ طے پایا تھا. مسٹر کیری نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ایران اس معاملے پر درست فیصلہ کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو واپس ان کے ملک روانہ کر دے گا. یوکرین پر پرواز کے دوران ملائیشیا ایئر لائنز کے مسافر بردار طیارے کی تباہی کا 1 سال مکمل ہونے پر متعدد ملکوں میں یادگاری تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس جہاز کی فضا میں پھٹ جانے سے اس پر سوار تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے تھے. بینکاک میں جنوب مشرقی ایشیا بیورو سے وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی.
ملائیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH17 پر 38 آسٹریلوی بھی سوار تھے جب یہ مشرقی یوکرین کے ایک دیہات میں گر کر تباہ ہوئی. آسٹریلیا, مغربی ممالک اور یوکرین اس مسافر بردار طیارے کی تباہی کے لیے روس نواز باغیوں کی طرف سے فائر کیے گئے ایک میزائل کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے جمعے کے روز کیمبرا میں اس وحشیانہ تباہی کو یاد کیا اور اس موقع پر جہاز کے جائے حادثہ سے لائی گئی مٹی میں نصب ایک کتبے کی نقاب کشائی بھی کی. وزیر اعظم نے اس یادگار تقریب میں شرکت کرنے والوں کو بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والوں کی اموات ایک ایسا خلا پیدا کر رہی ہیں جو کبھی پر نہیں ہو سکتا اور جس کا دکھ درد کبھی کم نہیں ہو سکتا.
Nothing that said or done can bring them back. Little can ease the grief that all.
آسٹریلوی وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور جو کچھ بھی کیا گیا وہ ان جانے والوں کو واپس نہیں لا سکتا. اس دکھ کا مداوا نہیں ہو سکتا جو آج بھی محسوس ہوتا ہے. قومی سطح پر اس دکھ درد کا اعتراف ممکن ہے سوگ منانے والوں کے لیے کچھ تھوڑا سا اطمینان لا سکے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے جمعے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ بوئنگ 777 کو تباہ کرنے کے لیے جس جدید ہتھیار کا استعمال ہوا اس کا تعلق صرف روس سے ہی ہو سکتا ہے.
This crime represents a threat to the whole international community. Justice has to be restored
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کہتے ہیں کہ یہ جرم پوری عالمی برادری کے لیے خطرے کی نمائندگی کرتا ہے. انصاف کو بحال کرنا چاہیے اور بنیادی اقدار کے دفاع کے لیے رضامندی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یہ بربریت کی ایک ایسی کارروائی ہے جسے جدید دنیا میں کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا. صدر نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ قاتلوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ سزا ناگزیر ہے. ملیشیا میں MH-17 طیارے کی چیف سٹیورڈس ڈورا شہلا قاسم کی والدہ حسنا محمد یوسف کہتی ہیں کہ وہ ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکی کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے. حسنا محمد یوسف کہتی ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں کیونکہ میں نے اس کو کبھی بھی الوداع نہیں کہا. اس کے آخری وقت پر اسے گلے بھی نہیں لگا سکی. ہالینڈ میں بھی ہلاک ہونے والوں کے متعدد خاندان اکٹھے ہوئے جہاں سے یہ جہاز روانہ ہوا تھا. ہالینڈ اس جہاز کی تباہی کے جرم کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر ہونے والی چھان بین کی قیادت کر رہا ہے جو اس سال کے اختتام تک مکمل ہو رہی ہے. بیچے چلانی اردویو اے واشنگٹن.
جمعے کے روز جرمن پارلیمان نے تیسرے بیل آؤٹ پیکج پر یونان کے ساتھ بات چیت کے آغاز پر پرجوش طریقے سے رائے شماری کی. ایوان زیرنگ کے قانون سازوں نے 119 ووٹوں کے ساتھ حکومت کی تجاویز کی حمایت کی جبکہ 40 اس منصوبے پر تفصیلی بات چیت کے حامی ہیں. ایسے میں جبکہ یونان نے یورپی سینٹرل بینک سے اپنے ہنگامی فنڈز کے لیے اپنے حد میں اضافہ حاصل کر لیا ہے, یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپراس کے بارے میں بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اگلے چند روز میں اپنی کابینہ میں رد و بدل کریں گے. یورپی قرضہ دہندگان کی جانب سے یہ اضافہ یونان کے قانون سازوں کی جانب سے جمعرات کو کفایت شعاری کے ان نئے اقدامات کی منظوری کے بعد کیا گیا جن میں ٹیکسوں میں اضافہ اور پینشنوں میں کٹوتی شامل تھی. یمن کی جلاوطن حکومت کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ سعودی حمایت یافتہ فوجیوں نے عدن کے جنوبی ساحلی شہر کا قبضہ شیعہ باغیوں سے دوبارہ حاصل کر لیا ہے. فوجیوں اور کارکنوں نے جمعرات کی رات یمن کے عدن ہوائی اڈے کے رن وے کی صفائی شروع کی. جلاوطن حکومت کے وفادار جنگجوؤں نے اس ہفتے یمن کے دوسرے سب سے بڑے شہر عدن میں ایران کی پشت پناہی کے حامل ہوتی باغیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی. جنگجوؤں نے شمالی ہوتی باغی گروپ سے گزشتہ دو روز میں ہوائی اڈا اور مرکزی بندرگاہ کا قبضہ واپس لیا. طبی عملے کے ارکان کے مطابق اس لڑائی میں درجنوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. ہوتیوں نے مارچ کے مہینے میں عدن پر قبضہ کیا تھا اور صدر عبد ربوب منصور ہادی کی حکومت کو پڑوسی ملک سعودی عرب میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا. سعودی عرب کے دارالحکومت کے قریب پولیس چوکی پر ہونے والے خودکش دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ 19 سالہ نوجوان نے جمعرات کو دیر گئے ریاض شہر میں پولیس کی جانب سے روکے جانے کے بعد بارود سے بھری گاڑی دھماکے سے اڑا دی. دھماکے میں نوجوان ہلاک جبکہ دونوں افسر زخمی ہوئے ہیں, تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادی انتہا پسندی کے کسی بھی منصوبے بشمول ایران کی علاقے میں سرگرمیوں کے خلاف مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. کیری نے یہ بات جمعرات کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ عبد الجبیر سے ایران کے جوہری معاہدے سمیت دیگر علاقائی امور پر بات چیت کے بعد کہی. امریکی انتظامیہ کے عہدیدار ایران کے جوہری معاہدے کے بارے میں اس تشویش کو کم کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں کہ اس سے ایران کو علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں مدد ملے گی. اس معاہدے کے تحت جوہری پروگرام محدود کرنے کے عوض ایران پر عائد عالمی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. امریکہ کے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کو گردن کی ایک ہڈی ٹوٹنے کے باعث اسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور ان کے ترجمان کے بقول ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ترجمان جم میکگروت نے ٹویٹر پر بتایا کہ سابق صدر اپنے گھر پر تھے کہ گرنے کی وجہ سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق صدر پورٹ لینڈ کے اسپتال میں زیر علاج تھے اور اب انہیں گردن کے گرد حفاظتی طبی تسمہ پہننا ہوگا. 91 سالہ بش امریکہ کے طویل عمر باقید حیات سابق صدر ہیں. وہ گزشتہ دسمبر میں سانس کی تکلیف کے باعث تقریباً ایک ہفتے کے لیے ہیوسٹن کے اسپتال میں زیر علاج رہے تھے. جمعے کے روز شمال مشرقی نائجیریا کے شہر دماتورو میں عیدگاہ میں مزید بم دھماکے ہوئے ہیں. یہ دھماکے اس وقت ہوئے جب نمازی کھلی جگہ پر عید کی نماز ادا کر رہے تھے. بعض خبروں کے مطابق پہلے دو دھماکوں کے بعد ایک تیسرا دھماکہ بھی ہوا. تاحال اس حملے کی ذمہ داری کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اس سے قبل نائجیریا کے شمال مشرقی شہر گومبے میں جمعرات کے روز دو دھماکے ہوئے جن میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ بم دھماکے ایک مارکیٹ میں اس وقت ہوئے جب ماہ رمضان کے اختتام پر عید کی خریداری کے لیے بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے. بظاہر یہ دھماکے شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی طرف سے ماضی میں کیے جانے والے دھماکوں کے طریقہ کار سے مشابہت رکھتے ہیں. اس تنظیم نے گزشتہ 6 برسوں میں ہزاروں افراد کو ہلاک کیا ہے. مصری حکام کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں برطرف صدر محمد مرسی کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جھڑپیں جمعے کے روز صبح کی نماز کے بعد ہونے والی ایک ریلی کے دوران شروع ہوئیں۔ یہ مارچ اسلام پسند گروپ نے طلیبیہ کے قریب کیا۔ اس کے علاوہ ناحیہ قصبے میں بھی ریلی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ ریلیاں عید الفطر کے موقع پر نکالی گئیں۔ مسٹر مورسی کے حامی سن 2013 سے باقاعدگی سے مظاہرے کرتے آ رہے ہیں۔ مصر کی حکومت نے مسٹر مورسی کی اخوان المسلمین کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے ہزاروں حامیوں کو جیل میں بند کیا، جس کے بعد عسکریت پسندوں کے حملوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔
In the Bay Area alone, 1.2 million people struggle to find enough to eat. So what can you do? What if I told you that we could reduce food waste and feed thousands of hungry people?
امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون کومل احمد نے ایک موبائل فون اپلیکیشن تیار کی ہے، جس کی مدد سے ہزاروں مستحق اور بے گھر افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔
Food. It's what allows us to learn, to work and to live better. It's what brings us to the table, what moves us forward.
25 سالہ کومل احمد ایک غیر منافع بخش کمپنی فیڈنگ فارورڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کی کمپنی سین فرانسسکو شہر کے فوڈ بینک اور بے گھر افراد کی پناہ گاہوں کے ساتھ مل کر بچے ہوئے کھانے کی تقسیم کا منظم عمل چلا رہی ہیں۔
To me, food is a fundamental human right. And it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, so many people end up begging for it.
کومل احمد نے آن لائن ویب سائٹ فوڈ بیسٹ کو بتایا کہ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے میں زیر تعلیم تھی تو ایک روز یونیورسٹی کے کیمپس کے قریب ایک نوجوان شخص نے مجھے روکا اور مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے، جس پر بہت اصرار کے بعد میں نے اس شخص کو اپنے ساتھ دوپہر کے کھانے کی دعوت دی، اور دوران گفتگو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے جو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے بے گھر ہو گیا ہے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا مجبور ہو سکتا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایک منصوبے کا آغاز کیا، جس پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ڈائننگ ہال سے بچا ہوا کھانا مقامی بے گھر افراد کو عطیہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ان کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا، اور 3 سال کے اندر اندر امریکہ بھر کے 140 دیگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
کومل احمد کہتی ہے کہ بھوک بہت بری چیز ہے، یہ ہر جگہ خطرناک ہوتی ہے، اور امریکہ جو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے، یہاں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو سامعین، فیڈنگ فارورڈ اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے؟
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems, and we're using technology to feed more people faster while simultaneously
موبائل اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ فروش کمپنیاں اور تقریبات کا انتظام کرنے والی تنظیمیں اپنا بچا ہوا کھانا اپنے ہی علاقے کے اندر ضرورت مند افراد کو عطیہ کر سکتی ہیں۔ فیڈنگ فارورڈ کمپنی ویب سائٹ اور فون ایپ کے ذریعے اضافی خوراک رکھنے والے کاروباری اداروں اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے، جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کے سپرد کرتا ہے۔ فیڈنگ فارورڈ اب تک سین فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں۔ کومل احمد کے مطابق، جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔
Whenever we have catering events, we always have a ton of extra food left over. It's just great that they're able to take what otherwise would have been wasted and
انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے شہر ہیں جہاں ہر روز بڑے پیمانے پر خوراک کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں اپنے علاقے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظام یہاں کام کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتا ہے۔ سامعین، پاکستان میں بھی روزمرہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت ضیاع ہوتا ہے۔ اگر عام گھروں کی ہی بات کی جائے تو روزانہ کتنا ایسا کھانا ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹلوں، اسکول، کالج کے ہاسٹلوں اور بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء، روٹی، پھل، سبزیاں بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں، خاص طور پر پکا ہوا کھانا۔ اگر ہم اسی کھانے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریں تو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ زیادہ تر کھانا شادی بیاہ کے موقع پر ضائع ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور بعد میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کومل احمد جیسے نوجوانوں کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے، جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہوں۔ رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے ہوئے کھانے کے ساتھ مسائل صرف ترقی یافتہ ملکوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ افریقی ممالک، مثلاً جنوبی افریقہ میں بھی موجود ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے، جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے، جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے، اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازن 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں روزانہ کچھ ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ ایک بار تو ذہن ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی صداقت منوا کر ہی رہتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو خبر لائے ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہے، بہت سے اف اور دین سوالوں کے ساتھ، کہ اگر ایسا ہو تو، اور اگر ایسا نہ ہو تو۔ چلیے آپ خود سن لیجئے۔ آج کل سائنسدان اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا سورج، یعنی یہی سورج جو ہمارے نظام شمسی کا دل کہلاتا ہے، کسی خلائی جہاز کو اتنی قوت یا شمسی توانائی فراہم کر سکتا ہے کہ اس کی مدد سے یہ خلائی جہاز نظام شمسی کے آخری سرے تک پہنچ سکے؟ اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ لانچ کیا، جس کا مقصد ایک شمسی پردے، اس کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے کشتی کے ساتھ بادبان ہوتے ہیں جو ہوا کی مدد سے کشتی کو آگے لے جاتے ہیں، تو اسی طرح اس سولر سیل یا شمسی پردے کی کارکردگی کی آزمائش کرنا ہے کہ آیا یہ سورج کی توانائی سے آگے کی طرف حرکت کر سکتا ہے یا نہیں۔ جب اس سولر سیل کو خلا میں اتار دیا جائے گا تو یہ بڑا پردہ شمسی توانائی کی ہوا کے ذریعے بتدریج رفتار میں تیزی لا سکے گا۔ حال ہی میں ڈیلٹا وی راکٹ کو لانچ کیا گیا، اور اس میں جو مرکزی سامان خلا میں بھیجا گیا وہ امریکی فوج کا اسپیس پلین X-37B ہے، جو چوتھی بار ایک طویل المدت خفیہ مشن پر بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک منی شٹل ہے جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ خودکار ہے، اسے چلانے کے لیے کسی فرد کا اس میں ہونا ضروری نہیں۔ اس کے مشن کو خفیہ کہا جاتا ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ اس کی مدد سے نئی نئی ٹیکنالوجیز کی آزمائش اور جانچ کی جاتی ہے۔ اس راکٹ میں کیوب سیٹ بھی تھا، یہ ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ ہے جو روٹی کے ٹکڑے سے بڑا نہیں، اور اسے ایک نان پروفٹ تنظیم دا پلینیٹری سوسائٹی نے تیار کیا ہے۔ اس تنظیم کے چیف ایگزیکٹو بل نائے کہتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ اس بات کی جانچ پرکھ کرے گا کہ آیا شمسی روشنی کو خلائی سفر میں ایک متحرک کرنے والی قوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔
This may seem incredible at first, but it is nevertheless true that sunlight or light
بل نائے کہتے ہیں کہ ممکن ہے پہلی بات یہ ناقابل یقینی معلوم ہو، لیکن یہ بات درست ہے کہ سورج کی روشنی یا روشنی میں حرکت ہے، اگرچہ اس کی کوئی ٹھوس صورت موجود نہیں، روشنی کے ذرے بھی ٹھوس نہیں، لیکن پھر بھی جب کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو ارتعاش ضرور پیدا ہوتا ہے جو بالکل غیر محسوس ہوتا ہے۔ اب اسی نظریے کی بنیاد پر اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیل ہو، جیسا کہ ہم نے اسے نام بھی دیا، اور ایک خلائی طیارہ یا خلائی بس ہو، تو یقیناً اس سیل کی مدد سے اسے آگے کی طرف حرکت دی جا سکتی ہے۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ حرکت کا یہ سستا طریقہ خلائی کھوج اور تلاش کو یونیورسٹیوں اور افراد کے لیے کہیں زیادہ قابل عمل بنا دے گا، جس کے وہ متحمل ہو سکیں گے۔ انتہائی باریک اور مہین 32 مربع میٹر مائلر سیل نے لیبارٹری میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے، لیکن نائی کہتے ہیں کہ اسے معیار میں بھیجنا کافی حساس معاملہ ہے. بیل نائی کا کہنا ہے,
دس فرسٹ ٹائم آؤٹ از اے ٹیسٹ, دی بگ کوسچن فرام این انجینئرنگ.
بیل نائی کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اسے مدار میں بھیجنا ہی ایک جانچ اور آزمائشی تجربہ ہے. فزکس کے نہیں بلکہ انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے سوال یہ ہے کہ سیلز یا پھر ان پردوں کی طرح کی چیز کو نصب کیسے کیا جائے. یہاں ہر بات غلط بھی ہو سکتی ہے. دا پلینیٹری سوسائٹی کی اطلاع یہ ہے کہ چھوٹا سیٹلائٹ تو اپنے مدار پر پہنچ گیا اور بیرونی نظام بھی بہتر طور پر فعال ہیں. سیل کی ڈپلوائمنٹ جیسے مدار میں بھیجنے کا عمل جون کے وسط میں ہوگا. اور اب ایک مزے کی بات ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر توقع کے مطابق اسے مدار میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس سیل کو زمین سے دیکھنا بھی ممکن ہوگا. میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اسی کے ساتھ بہجت کو سائنس اور ٹیکنالوجی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. بہجت جلانی, وی او اے اردو, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
وسطی ایشیا کی بہت سی حکومتوں نے آزاد اور حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیا ہے. امریکی نائب معاون وزیر برائے جمہوریت, انسانی حقوق اور محنت رابرٹ بشنسکی نے کہا ہے کہ چونکہ امریکہ انفرادی حقوق اور آزادیوں کا علم بردار ہے, اس لیے وسطی ایشیا کے عوام امریکہ کی توجہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تشویش کی بات یہ ہے کہ وسطی ایشیا کی حکومتیں اپنی سخت گیر پالیسیوں کو مزید تقویت دے رہی ہیں, جس میں لوگوں کو گرفتار کرنا, اذیت پہنچانا اور پرامن مذہبی سرگرمیوں کے الزام میں سزا دینا شامل ہے. یہ اقدامات انتہا پسندی کے خاتمے کے نام پر کیے جا رہے ہیں. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو علاقے کے مختلف ملکوں میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں وہ نہ تو آزادانہ تھے اور نہ منصفانہ. یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم کے مطابق ازبکستان میں 29 مارچ کو منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات میں مسلسل دو مرتبہ صدارتی مدت کی آئینی قیود کو توڑا گیا ہے. ان انتخابات میں کسی سیاسی مخالف کو آگے نہیں آنے دیا گیا اور آزادی اظہار اور اجتماع کو محدود کر دیا گیا. اسی طرح تاجکستان میں 1 مارچ کو پارلیمانی انتخابات ہوئے جو نہ آزادانہ تھے اور نہ منصفانہ. حزب مخالف جماعتوں کی مہم کے خلاف حکومت نے کارروائی کی اور بیلٹ بکسوں میں ہیرا پھیری کی گئی. 26 اپریل کو قزاقستان میں صدارتی انتخابات میں کوئی مد مقابل ہی نہیں تھا, اور یہ ایک ایسے ماحول میں ہوئے جس میں نہ عوامی بحث و مباحثے کی گنجائش تھی اور نہ اظہار رائے کی آزادی. وسطی ایشیا کی بہت سی حکومتوں نے سول سوسائٹی اور میڈیا کی آزادی پر قدغن لگا رکھی ہے. ایسی قانون سازی کی گئی ہے جس کے ذریعے غیر سرکاری تنظیموں کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پر قزاقستان میں غیر ملکی ایجنٹوں کے نام سے ایک مسودہ قانون متعارف کرایا گیا ہے, اور اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو پھر یہ سول سوسائٹی کی سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچائے گا اور بطور ایک جمہوری ملک کے قزاقستان کی شہرت کو داغدار کرے گا. یہ اطلاعات تسلسل سے مل رہی ہیں کہ سرکاری سیکیورٹی فورسز پرامن شہریوں پر تشدد کرتی ہیں, حالانکہ چاہیے تو یہ کہ پولیس اور فوج انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے, اور اسی لیے ان فورسز پر عوام اعتماد نہیں کرتے. امریکہ وسطی ایشیا کی حکومتوں پر مسلسل زور دیتا آیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے آفاقی انسانی حقوق کا احترام کریں اور بدعنوان طرز حکمرانی کا خاتمہ کریں. نائب معاون وزیر برشنسکی کا کہنا ہے کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی وسطی ایشیا کے ممالک اپنے عوام کو آزاد, خوشحال اور محفوظ معاشرہ دے سکتے ہیں جس کے وہاں کے عوام مستحق ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے لینس ریمکس. اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام جہاں رنگ دیکھ بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.